وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغان طالبان نے ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی ان خبروں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے جس کے تحت امریکی افواج انخلا کے بعد افغانستان میں آپریشن کے حوالے سے پڑوسی ملک میں فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان پہلے ہی ایسی میڈیا رپورٹس کی تردید کر چکا ہے جس کے تحت اسلام آباد امریکہ کو زمینی اور فضائی استعمال کے لیے اڈے فراہم کرنے جا رہا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے امریکہ اپنی موجودگی لازمی برقرار رکھنا چاہے گا۔ افغان طالبان نے اقوام متحدہ کے توسط سے ترکی میں منعقد ہونے والی مجوزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی شرائط پیش کر دی ہیں۔ طالبان کے ایک سینئر رہنما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ کانفرنس میں اسی صورت میں شرکت کر سکتے ہیں جب اس بات کی ضمانت دی جائے کہ کانفرنس کا دورانیہ مختصر ہوگا، کئی اہم معاملات پر فیصلہ سازی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگی اور طالبان کا وفد جونیئر قیادت پر مشتمل ہوگا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر طالبان رہنما نے کہا کہ ان کی قیادت نے تجویز پیش کی ہے کہ استنبول کانفرنس 3 روز سے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ طالبان کے ایک اور سینئر رہنما نے وائس آف امریکہ کے رابطہ کرنے پر مذکورہ خبر کی تصدیق کی ہے۔ افغانستان کے صورتحال پر استنبول کانفرنس کی میزبانی مشترکہ طور پر اقوام متحدہ، ترکی اور قطر کریں گے۔ تاہم کانفرنس کی حتمی تاریخ کا اب تک کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے اعلان کے بعد واشنگٹن نے اپریل میں استنبول کانفرنس کی تجویز دی تھی۔ دوسری جانب افغان حکومتی ٹیم کے ترجمان نادر ندیری نے کہا ہے کہ وہ طالبان کی استنبول کانفرنس میں شرکت سے متعلق شرائط سے لاعلم ہیں اور اب تک ان سے باقاعدہ طور پر کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی ہیں۔ افغان حکومت کے ایک ترجمان نے کہا کہ طالبان امن کے مواقع ہمیشہ ضائع کرتے آئے ہیں اور تعمیری امن مذاکرات میں شریک ہونے کی خواہش نہیں رکھتے۔ افغان صدر کے نائب ترجمان محمد امیری نے یہ بات طالبان کی جانب سے استنبول امن اجلاس میں شرکت کے لیے شرائط رکھے جانے پر ایک بیان میں کہی۔ ترجمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران طالبان کی کاروائیوں سے ثابت ہوا ہے کہ وہ عسکری ذرائع سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے طالبان سے کہا کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں۔ امریکہ اور نیٹو افغانستان سے انخلا کے باوجود کابل کے ساتھ دیر پا شراکت اور امن عمل کے لیے اپنی مدد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکی حزب اختلاف کی جانب سے صدر بائیڈن کی افغانستان سے انخلا کی پالیسی پر سخت تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکن رہنما مچ میکونل نے کہا کہ انتظامیہ نے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے جو خطے کو بحران سے دوچار کر دے گا اور القاعدہ جیسی تنظیموں کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع فراہم کرے گا۔ امریکہ میں بعض دفاعی ماہرین بھی ایسے ہی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تاہم بائیڈن انتظامیہ پر اعتماد ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے بعد امن عمل آگے بڑھے گا۔ اسرائیلی دفاع کی حمایت کا اظہار کرنے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے امداد کے اعلان کے ایک روز بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج بدھ کے روز مصر پہنچ گئے ہیں، جو ان کے سفارتی مشن کی ایک اور منزل ہے۔ قاہرہ میں وہ صدر عبد الفتاح السیسی اور وزیر خارجہ سامع شکری سے ملیں گے۔ اس کے بعد وہ عمان جائیں گے، جہاں ان کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن سبتی سے ملاقاتیں ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یروشلم میں قونصل خانہ دوبارہ کھولنے اور فلسطینی عوام کے لیے کروڑوں ڈالر کی امداد کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ اعلان منگل کو رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ گفتگو کے بعد کیا۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان پہلی بالمشافہ ملاقات 16 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن اور پوٹن امریکہ اور روس کے تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے فوری نوعیت کے تمام مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ریکوڈک عمل درآمد کیس میں برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے قومی ایئر لائن کے منجمد اثاثے بحال کر دیے ہیں، جس کے بعد نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل اور پیرس کا اسکرائب ہوٹل دوبارہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. افغان طالبان نے ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی ان خبروں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے جس کے تحت امریکی افواج انخلا کے بعد افغانستان میں آپریشن کے حوالے سے پڑوسی ملک میں فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنا چاہتی ہیں. پاکستان پہلے ہی ایسی میڈیا رپورٹس کی تردید کر چکا ہے جس کے تحت اسلام آباد امریکہ کو زمینی اور فضائی استعمال کے لیے اڈے فراہم کرنے جا رہا ہے. تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے امریکہ اپنی موجودگی لازمی برقرار رکھنا چاہے گا. تفصیلات پیش کرتے ہیں اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں.
طالبان کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے کے مطابق انہوں نے عالمی برادری کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی حکام کی جانب سے ذرائع ابلاغ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کی مدد کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں خطاب کے دوران ممبران پر واضح کیا ہے کہ پاکستان نہ تو امریکی افواج کو کوئی اڈا دینے جا رہا ہے اور نہ کوئی ڈرون آپریشن کی سہولت. دوسری جانب تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ خطے کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ علاقے میں اپنی موجودگی ضرور چاہے گا, اس لیے اسے یہاں کچھ خاص وقت کے لیے اڈوں کی ضرورت ہوگی. سینئر صحافی حق نواز خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا
25 یا 30 سال پہلے جب یہاں سے روس کا افواج کا انخلاف ہوا تھا تو اس کے بعد سے جو حالات پیدا ہو گئے تھے اس کے جنم سے القاعدہ بھی وجود میں آ گئی اور پھر وہی لوگ جو ہیں جنہوں نے امریکہ میں مبینہ طور پر جو وہاں پہ حملے کیے. تو میرے خیال میں اب دوبارہ موجودہ جو امریکی قیادت ہے وہ اس پہ سوچ رہی ہے کہ ایک تو پھر وہاں سے فورسز اور انسٹالیشنز موو کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے.
پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ 2001 میں ہونے والے معاہدے ایئر لائن آف کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن کے معاہدے موجود ہیں اور دونوں ممالک ان کے مطابق ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. سابق سیکرٹری دفاع جنرل آصف یاسین ملک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان امریکہ کو نئے اڈے دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا. البتہ افغانستان سے انخلا کے لیے کارگو کے لیے زمینی اور سمندری راستہ پہلے بھی استعمال ہوا ہے اور اب بھی ہوگا.
ہم ان کو بھیج دے دیتے ہیں. ہمارے روس سے بھی اس وقت ایک ایمرجنگ تعلقات ہیں. ان کے فارن منسٹر 9 سال کے بعد پاکستان آئے ہیں لیبروف. اسی طرح چائنا سے ہمارے تعلقات ہیں, ایران سے بڑے ہمارے تعلقات. اب آہستہ آہستہ وہ وارم اپ ہو رہے ہیں اور پھر افغانستان کی جو نئی ڈسپنسیشن آئے گی, جو بھی کوئی آئے گی, اس میں چاہے لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو, اس میں طالبان کا ایک بڑا حصہ ہو. تو جب یہاں سے امریکن فورسز آپریٹ کریں گی, میرے خیال میں یہ جیو پولیٹیکلی بھی میں تو کہوں گا ڈیزاسٹرس ہوگا.
افغانستان میں اس وقت تشدد کی کاروائیاں عروج پر ہیں. طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مختلف صوبوں کے کنٹرول کے حوالے سے شدید لڑائی جاری ہے. افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے امن مذاکرات عملاً تعطل کا شکار ہیں اور ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان نے استنبول کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی شرائط عائد کر دی ہیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ.
افغان طالبان نے اقوام متحدہ کے توسط سے ترکی میں منعقد ہونے والی مجوزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی شرائط پیش کر دی ہیں. اس کانفرنس کا مقصد افغانستان کی صورتحال کو زیر غور لانا ہے. طالبان کے ایک سینئر رہنما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ کانفرنس میں اس صورت میں شرکت کر سکتے ہیں جب اس بات کی ضمانت دی جائے کہ کانفرنس کا دورانیہ مختصر ہوگا. کئی اہم معاملات پر فیصلہ سازی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگی اور طالبان کا وفد جونیئر قیادت پر مشتمل ہوگا. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر طالبان رہنما نے کہا کہ ان کی قیادت نے تجویز 3 روز سے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے. طالبان کے ایک اور سینئر رہنما نے وائس آف امریکہ کے رابطہ کرنے پر مذکورہ خبر کی تصدیق کی. افغانستان کی صورتحال پر استنبول کانفرنس کی میزبانی مشترکہ طور پر اقوام متحدہ, ترکی اور قطر کریں گے. تاہم کانفرنس کی حتمی تاریخ کا اب تک کوئی اعلان سامنے نہیں آیا. امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلا کے اعلان کے بعد واشنگٹن نے اپریل میں استنبول کانفرنس کی تجویز دی تھی. طالبان نے افغان امن عمل کے سلسلے میں روس کے دارالحکومت ماسکو میں اسی طرح کی ایک کانفرنس میں شرکت کی تھی, لیکن انہوں نے ترکی میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت سے معذرت کی تھی. طالبان کا موقف تھا کہ وہ مذکورہ کانفرنس اور دیگر معاملات پر غور کر رہے ہیں. طالبان کے قطر میں واقع سیاسی دفتر کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شیخ عبدالحکیم اور کئی دیگر رہنماؤں نے تنظیم کے قائد بیت اللہ خونزادہ سے مشاورت کے لیے خطے کا دورہ کیا. ملا فاضل، ملا شیرنی اور ملا عبدالمنان بھی شیخ عبدالحکیم کے ہمراہ تھے. طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے یہ تمام ارکان طالبان کی رہبر شورا کے رکن بھی ہیں. طالبان رہنما کے مطابق قیادت سے مشاورت کا یہ عمل تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا اور گزشتہ ہفتے اختتام کو پہنچا. افغان میڈیا کے مطابق طالبان رہنماؤں کی بات چیت کا عمل پاکستان میں ہوا، جہاں افغان حکومت کے مطابق بیشتر طالبان قیادت مقیم ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سلمی خلیل زاد نے بھی حال ہی میں جرمن نیوز ویب سائٹ ڈیئر سپیگل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اس دعوے کی تصدیق کی. خلیل زاد نے کہا کہ اگر امن کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہوئیں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوا تو پاکستان کو اس کا نقصان برداشت کرنا ہوگا. دوسری جانب پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مدد کے لیے طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. طالبان رہنما کا کہنا ہے کہ طالبان قیادت استنبول کانفرنس میں شرکت کی حامی نہیں، تاہم وہ پاکستان اور قطر کی درخواست پر چند شرائط کے ساتھ کانفرنس میں شرکت کریں گے. مشاورت میں کون کون سے رہنما شامل ہوں گے اس حوالے سے طالبان رہنما نے تفصیلات نہیں بتائیں اور نہ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ استنبول کانفرنس میں طالبان کی نمائندگی کون کرے گا. دوسری جانب افغان حکومتی ٹیم کے ترجمان نادر ندیری نے کہا کہ وہ طالبان کی استنبول کانفرنس میں شرکت سے متعلق شرائط سے لا علم ہے اور اب تک ان سے باقاعدہ طور پر کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئیں. امریکہ، ترکی اور افغانستان نے تجویز دی تھی کہ طالبان کے قطر میں موجود سیاسی دفتر کی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی بجائے طالبان کے ایک یا اس سے زائد سینئر رہنما استنبول کانفرنس میں شرکت کریں. مذکورہ ملکوں نے پس پردہ بریفنگ کے دوران کہا کہ وہ ملا عبدالغنی برادر سمیت طالبان کے قطر آفس کے رہنماؤں پر یقین نہیں رکھتے کہ مذاکرات کے دوران ان کے پاس کوئی فیصلہ سازی کا اختیار ہوگا. امریکہ نے 10 روزہ اجلاس کی تجویز دی تھی جس میں طالبان اور افغان حکومت کے نمائندے ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے اختلافات دور کر سکیں اور امن کی جانب بڑھنے کے لیے کئی اہم فیصلے کریں. ترکی، قطر اور اقوام متحدہ نے استنبول میں 24 اپریل سے 4 مئی تک کانفرنس کا منصوبہ پیش کیا تھا جس میں افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان رہنماؤں کو شرکت کرنا تھی. ادھر افغان حکومت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ طالبان امن کے مواقع ضائع کرتے آئے ہیں اور تعمیری امن مذاکرات میں شریک ہونے کی خواہش نہیں رکھتے. افغان صدر کے نائب ترجمان محمد امیری نے یہ بات طالبان کی جانب سے استنبول امن اجلاس میں شرکت کے لیے شرائط رکھے جانے پر ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ طالبان مختلف بہانے بنا کر امن کے مواقع ضائع کرتے ہیں. ترجمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران طالبان کی کارروائیوں سے ثابت ہوا کہ وہ عسکری ذرائع سے جنگ نہیں جیت سکتے. انہوں نے طالبان سے کہا کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں. بعض افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نئی شرائط سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان نے ابھی تک 4 عشروں پرانی لڑائی کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. ایک سیاسی تجزیہ کار عبدالسبحان مصباح نے کہا کہ طالبان کی شرائط ان کے اپنے اس دعوے کے خلاف ہیں کہ وہ بات چیت سے جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن طالبان کے ایک سابق رہنما سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ طالبان امریکی ایجنڈے کے تحت امن کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ نئی شرائط عائد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان اپنی مرضی کے مطابق اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. برٹش ورجن آئیلینڈ کی ہائی کورٹ نے ڈکو ڈک عمل درآمد کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے قومی ایئر لائن یعنی پی آئی اے کے منجمد اثاثے بحال کر دیے ہیں، جس کے بعد نیو یارک کا روزویلٹ ہوٹل اور پیرس کا اسکرائب ہوٹل دوبارہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا. برطانوی ماہر قانون کا کہنا ہے کہ برطانوی عدالت نے پاکستان کا یہ نقطہ تسلیم کر لیا کہ حکومت اس سطح پر کسی معاملے میں نجی یا نیم سرکاری ادارے کے اثاثوں کو ضبط نہیں کیا جا سکتا. وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ ڈکو ڈک کیس کا فیصلہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. پی آئی اے کے تمام منجمد اثاثے ریلیز کر دیے گئے ہیں، آخری وقت تک پاکستان کا دفاع کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پاکستانی حکام کے مطابق برٹش ورجن آئیلینڈ ہائی کورٹ نے ٹیتھیان کمپنی کی درخواست خارج کرتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ پاکستان کے قانونی چارہ جوئی کے اخراجات ادا کرے. عدالتی فیصلے کے بعد روزویلٹ ہوٹل نیو یارک اور اسکرائب ہوٹل پیرس میں لگائے گئے ریسیور ہٹا دیے گئے ہیں. پاکستان کے اٹارنی جنرل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ریکارڈک کیس میں پی آئی کے خلاف تمام فیصلے واپس ہو گئے ہیں. یہ فیصلہ ہماری بہت بڑی فتح ہے. برٹش ورجن آئیلینڈ ہائی کورٹ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ریکارڈک کیس میں ٹیتھیان کاپر کمپنی کے حق میں فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے برطانیہ میں موجود ماہر قانون بیرسٹر امجد ملک نے کہا کہ ٹیتھیان کمپنی کا $6 بلین زر تلافی کا معاملہ بدستور موجود ہے، لیکن اس رقم کی وصولی کے لیے پی آئی اے کے اثاثوں کو منجمد کرنے کا فیصلہ ختم کر دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ اثاثے پی آئی اے کے ہیں اور پی آئی اے ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے جو اپنے ایک بورڈ کے ذریعے اور ایک پروفٹ لاس کے ذریعے اپنا کام کرتی ہے اور ٹیکس دیتی ہے، اور یہ اثاثے اس کے ہیں اور اس کو آپ نے سامنے نہیں لایا گیا، یعنی ان کو آپ نے اس جگہ پہ وہ پارٹی نہیں ہے کہ آپ ان کے اثاثے جو ہے ضبط کریں، آپ گورنمنٹ پاکستان کے سے رجوع کریں اور ان کے ڈائریکٹ ملکیتی اثاثے، مثلا اگر ان کے ہائی کمیشن کو انہوں نے اس بلڈنگ کو بنایا ہوتا تو وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن پی آئی اے اونڈ اثاثہ تو کوئی نہیں نہ کر سکتا۔
پاکستانی وزیر قانون فروغ نسیم نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا خود مختاری کے استثناء کی دستاویز وہ دستاویز تھی جو پیپلز پارٹی کے دور میں نظام آف دکن کے کیس میں چھوڑ دی گئی تھی، لیکن اس کے دلائل کو ہم آگے لے کر چلے۔ سب سے اہم حکمت عملی یہ تھی کہ خود مختاری سے استثناء کے ایک ڈاکٹرائن پر امریکی اور برطانوی وکلا سے تبادلہ خیال کیا۔
اگر ایسا کوئی انویسٹمنٹ ہے جو ٹینٹڈ ہے اور کرپٹ مینز سے اس کو پروکیور کیا گیا ہے تو دنیا جہاں کی جو عدالتیں ہیں اس کو کالا دم کرتی ہیں۔
بلوچستان میں سونے کے ذخائر کی تلاش کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹیتھیان کمپنی نے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کے ذریعے اس معاملے پر $6 ارب کا ایوارڈ حاصل کیا۔ یہ معاملہ بدستور حل طلب ہے، البتہ پاکستان کے منجمد اثاثے ریلیز کروا لیے گئے ہیں۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
آئیے اب ایک جائزہ پیش کرتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کا۔ پاکستان کی حکومت نے سرکاری سطح پر لگائی جانے والی ویکسین کے لیے اہل افراد کی عمر کی قید ختم کر دی ہے، جس کے بعد 19 سال سے زائد عمر کے خواہش مند افراد کی رجسٹریشن کا آغاز جمعرات سے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایک سروے کے مطابق پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد تاحال ویکسین لگانے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق کرونا وائرس کی وبا پر مکمل قابو پانے کے لیے تمام آبادی کو ویکسین لگانے پر آمادہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
بدھ کو ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی ویکسین ہر شہری کے لیے دستیاب ہے، جسے طبی ماہرین کے مطابق اس کی ضرورت ہے۔ حکومت کی جانب سے ویکسین لگوانے کے اہل افراد کی درجہ بندی کے خاتمے کا یہ فیصلہ ملک میں ویکسین کی دستیابی میں اضافہ اور صوبوں میں اس کی استعداد بڑھنے پر لیا گیا ہے۔ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ پنجاب کی ڈاکٹر سومیا اقتدار کہتی ہیں کہ یہ اچھا اقدام ہے کہ نوجوانوں کو بھی ویکسین عمل میں شامل کر لیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہونے والے زیادہ تر 20 سے 45 سال کی عمر کے نوجوان ہیں۔
تو پاک ویک کی اویلیبلٹی کی وجہ سے ہی یہ ڈیسیژن لیا ہوا ہے، اور آبویسلی انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں اس ویکسینیشن پروگرام سے، اور اس کے بعد ہی ایسے اناؤنسمنٹ جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ سو آئی تھنک اٹس اے بگ اسٹیپ اینڈ اٹس اے ونڈرفل اسٹیپ، اینڈ وی شوڈ انکریج آل آر ینگر پاپولیشن ٹو گیٹ دیم سیلف انرولڈ ان دس ویکسینیشن پروگرام اینڈ گیٹ دیم سیلف ویکسینیٹڈ ایز سون ایز پاسبل۔
پاکستان کی وفاقی حکومت نے تمام شہریوں کو مفت ویکسین فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب بین الاقوامی مارکیٹ ریسرچ ادارے افساس کے پاکستان میں ہوئے حالیہ سروے کے مطابق 39% افراد تاحال کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کو تیار نہیں ہیں۔ کرونا وائرس ویکسین کے محقق ڈاکٹر محسن علی کہتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ویکسین لگوانے پر رضامند نہیں ہیں اور انہیں بھی قائل کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یہ قومی نہیں عالمی مسئلہ ہے، اور دنیا کے تمام خطوں میں عوام میں اس بارے میں ابہام پایا جاتا ہے۔
تک تمام لوگوں کو ویکسین نہیں لگے گی، وہ ایک امیونٹی جس کو ہم ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں وہ کریٹ نہیں ہوگی۔ ہرڈ امیونٹی ایسا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر لیٹ سے 80% آف دا پاپولیشن امیون ہے اور 20% نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو 80% جو ہے وہ تو آلریڈی امیون ہے، تو وہ تو افیکٹ نہیں ہوں گے اور پھر کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، تو جو باقی 20% ہے وہ بھی ان کی وجہ سے سیف ہو جاتی ہے۔
حکومت کے مطابق 24 مئی تک ملک بھر میں 58 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پشاور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ ٹک ٹاک کی نگرانی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے لیے ایک نمائندہ فوکل پرسن بھی تعینات کیا ہے۔ پی ڈی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پچھلے اکتوبر سے اب تک 81 لاکھ سے زائد غیر اخلاقی ویڈیوز پر مبنی مواد کو ختم جبکہ 4 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا ہے۔ عدالت نے نگرانی کے اس عمل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد تفریح کی اس ویب سائٹ پر پابندی نہیں بلکہ اس کی تمام تر نشریات کو پاکستان کی مذہبی اور سماجی روایات کے مطابق یقینی بنانا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے عہدیداروں نے پشاور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹک ٹاک کی نگرانی کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک اس ویب سائٹ پر جاری کیے جانے والے 80 لاکھ سے زیادہ غیر اخلاقی اور اعتراضات پر مبنی ویڈیو پوسٹ ضائع کر دیے گئے ہیں۔ پچھلے مارچ کے اوائل میں ٹک ٹاک کے خلاف دائر درخواست کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کیسر رشید اور جسٹس سعید ارشد علی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی وکیل جانزیب محسود نے اب تک کی جانے والے کاروائی سے عدالت کو آگاہ کرتے ہوئے کہا،
ہم نے فی الحال تو ان کو اپنی جو پروگرس، کورٹ نے ہمیں بار بار کہا تھا کہ اپنی رپورٹ سبمٹ کریں، تو اس نسبت ہم نے اپنی پروگرس بتائی ہے۔ اکتوبر 2020 سے تقریباً ہم 81 لاکھ ویڈیوز جو ہے جو مٹیریل ہوتا ہے ہم وہ ٹک ٹاک نے ڈیلیٹ کروایا ہے، 4 لاکھ کے لگ بھگ اکاؤنٹس ہم نے ڈیلیٹ کروائے ہیں ٹک ٹاک نے۔
درخواست گزاروں کی جانب سے سارا علی اور نازش مظفر بھی عدالت میں موجود تھے۔ جانزیب محسود کا کہنا ہے،
ٹک ٹاک نے اپنا ایک فوکل پرسن پاکستان کے لیے اپوائنٹ کیا۔ مزید یہ کہ جو کنٹینٹ ماڈریٹرز ہیں پہلے تقریباً 116 کے لگ بھگ تھے، ابھی جب سے ہم نے ان کے ساتھ یہ اتنا یہ میٹر ٹیک اپ کیا ہے کہ تو کنٹینٹ ماڈریٹرز کی جو تعداد ہے ابھی تقریباً 470 کے لگ بھگ انہوں نے کنٹینٹ ماڈریٹرز کو بڑھا دیا ہے۔
پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسر رشید نے ٹک ٹاک کے بارے میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کبھی بھی ٹک ٹاک پر پابندی لگوانے کے حق میں نہیں، مگر اس کی تمام تر سرگرمیوں کو پاکستان کی مذہبی اور سماجی روایات کے مطابق یقینی بنانے کے حق میں ہے۔ عدالت کا موقف ہے کہ اس سلسلے میں ایک ایسا لائحہ عمل مستقل بنیادوں پر مرتب کرنا چاہیے جس کے تحت ٹک ٹاک کی تمام نشریات یا سرگرمیاں پاکستان کی مقامی سماجی اور مذہبی روایات کے مطابق ہو۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اسلام آباد شہر کو ملک کا صحافیوں کے لیے خطرناک ترین شہر قرار دیے جانے اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں صحافیوں کے تحفظ کا بل پیش کیے جانے کے بعد پہلے صحافی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ صحافی اسد تور پر نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر تشدد کیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ اسد تور پر تشدد کے واقعے کے بعد حکومت، سیاسی جماعتوں اور دیگر حلقوں کی جانب سے مذمتی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس واقعے ذمہ داران کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ صحافیوں کی تنظیم پی ایف یو جے نے جمعے کے روز اس معاملے پر ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات آصم علی رانا کی رپورٹ میں۔
اسد تور اسلام آباد کے سیکٹر ایف 11 میں ایک اپارٹمنٹ میں مقیم ہیں اور ان کے مطابق منگل کی شام تقریباً 11 بجے 3 نامعلوم افراد ان کے فلیٹ میں گھسے اور انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان تینوں افراد نے اسد کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور منہ میں کپڑا ٹھونس کر انہیں بیلٹوں کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ سلسلہ تقریباً 40 منٹ تک جاری رہا جس کے بعد تینوں افراد وہاں سے فرار ہو گئے۔ اسد تور نے اس حملے کا الزام ریاستی اداروں پر عائد کیا ہے لیکن اس بارے میں حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے اب تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اسد تور پر حملے کا نوٹس لیا جبکہ وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ماضی میں تشدد کے شکار سینئر صحافی عمر چیما نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں میں بہت طاقتور لوگ ملوث ہیں اور پولیس اہلکار ان کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔
وہ اتنی طاقتور لوگ ہوتے ہیں کہ ان پر ہم نام لینا نام ہی لے سکتے ہیں، ان پر ایکشن کیا ہوگا۔ اور یہی بات جو ہے وہ پولیس والا سے آپ پوچھ لیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی کہ آپ کو پتا ہے کہ کس نے کیا ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، لیکن باہر آ کے جو ہے ان کے وہ ہر ایک کے اپنے اپنے کو بیان ہوتے ہیں۔
سینئر صحافی مدی اللہ جان کہتے ہیں کہ ہر حملے کے بعد صرف بیانات سامنے آتے ہیں اور عملی اقدامات کچھ نہیں کیے جاتے۔ اسلام آباد جیسے شہر میں کروڑوں روپے مالیت کے سیف سٹی کے کیمرے نصب ہیں، جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز دستیاب ہیں لیکن اس کے باوجود ذمہ داران گرفتار نہیں ہوتے۔
اور ہماری جب حکومت سیویلین پولیس کے نعرے گزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, کسی واقعے کی انکوائری نہیں کرتے, انویسٹیگیشن نہیں کرتے, تو پھر حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان عناصر کی کہ جو اس کام میں ملوث ہو رہے ہیں.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ناصر زیدی کہتے ہیں کہ اس صورتحال پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس جمعے کو ملک بھر میں یوم احتجاج منایا جائے گا.
اسد علی پور کے حملے کو جو ہے نا, میں ہم اسے ایک آسان اور مطلب ہے اس طرح سے جانے نہیں دیں گے. ہم اس کے خلاف جو ہے پورے ملک میں احتجاج کریں گے اور اس احتجاج کی کال میں ہمارے ساتھ پوری سول سوسائٹی, ایچ آر سی پی, لائر, ٹریڈ یونین, اسٹوڈینٹس کی آرگنائزیشن جو ہیں ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان سولیڈیریٹی.
پاکستان کی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے خصوصی تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت کے مشرقی ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان جاس نے تباہی مچا دی ہے, جہاں ہزاروں کچے مکانات طوفان کی لہروں کی نظر ہو گئے. سمندری طوفان بھارت کی ریاست اڑیسہ اور مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں سے بدھ کے روز ٹکرایا. حکام کے مطابق اس دوران 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں, جس سے کئی مکانات کو نقصان پہنچا. حکام کا کہنا ہے کہ جاس نامی طوفان کے باعث کلکتہ کے ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بند کر دیا گیا. ایک ہفتے کے دوران بھارت کو دوسرے سمندری طوفان کا سامنا ہے. گزشتہ ہفتے تاؤتے نامی سمندری طوفان نے بھارت کے مغربی ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی تھی, جس کی وجہ سے 140 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. ریاست اڑیسہ اور مغربی بنگال میں طوفان کے خدشے کے پیش نظر حکام نے پہلے ہی نشیبی علاقوں سے ہزاروں افراد کو محفوظ پناہ گاہوں تک منتقل کر دیا تھا. مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی نے بدھ کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 20,000 کچے اور عارضی مکانات طوفان سے متاثر ہوئے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ انتہائی خطرناک طوفان کے اڑیسہ اور مغربی بنگال سے ٹکرانے کا خدشہ تھا, جس کے اثرات پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں بھی نظر آنے کا اندیشہ تھا, لیکن پڑوسی ملک طوفان سے راستے میں نہیں ہے. بھارت کو ان دنوں کرونا وائرس کی ایک تباہ کن لہر کا بھی سامنا ہے, جس کی وجہ سے طوفانوں سے نمٹنے کی اس کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ای پاسپورٹ سے اسرائیل کا نام ہٹانے سے بنگلہ دیش کی اسرائیل کے حوالے سے خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے عہدیدار نے بنگلہ دیش کے ای پاسپورٹ سے اسرائیل کے سفر پر پابندی کے حوالے سے نام ہٹانے کو خوش آئند قرار دیا تھا. البتہ یہ ابہام اس وقت پیدا ہوا جب بنگلہ دیش کے ای پاسپورٹ میں یہ جملہ درج نہیں تھا کہ اس پاسپورٹ کے ذریعے اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں کا سفر کیا جا سکتا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ جملہ اس لیے حذف کیا گیا کہ ای پاسپورٹ کے حوالے سے بین الاقوامی معیار کو برقرار رکھا جا سکے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے بنگلہ دیش کی مشرق وسطی کے حوالے سے خارجہ پالیسی تبدیل ہوئی. وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ کے ذریعے اسرائیل کے سفر پر پابندی اب بھی برقرار ہے. نئے ای پاسپورٹ کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر ہونے کے بعد یہ معاملہ میڈیا میں چھایا رہا. ان میں سے ایک خبر اسرائیل کی وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل گلارڈ کون نے شیئر کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بڑی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اسرائیلی سفر پر عائد پابندی ختم کر دی. انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام خوش آئند ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مزید آگے آئے, اسرائیل سے سفارتی تعلقات بھی بحال کرے. ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات قائم ہونے کے ثمرات عوام کو ملیں گے. بنگلہ دیش کے نشریاتی ادارے BD24 کے مطابق اس حوالے سے بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ اسد الزمان خان کا کہنا تھا کہ خارجہ پالیسی میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں آئی. ای پاسپورٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس تبدیلی کا مقصد اس بات کو ممکن بنانا تھا کہ بنگلہ دیش کا ای پاسپورٹ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ کوئی بھی ملک اب یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا, حتیٰ کہ عرب ملکوں کے پاسپورٹ پر بھی یہ درج نہیں. بنگلہ دیش کے محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جناب ایوب چودھری نے کہا کہ ای پاسپورٹ پر تبدیلی حکومت کی منظوری سے کی گئی ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
امریکہ اور نیٹو افغانستان سے انخلا کے باوجود کابل کے ساتھ دیرپا شراکت اور امن عمل کے لیے اپنی مدد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں. دوسری طرف امریکی حزب اختلاف کی جانب سے صدر بائیڈن کی افغانستان سے انخلا کی پالیسی پر سخت تنقید کا سلسلہ جاری ہے. امریکی سینٹ میں ریپبلکن رہنما مچ مکانل نے کہا کہ انتظامیہ نے جلد بازی میں فیصلہ کیا جو خطے کو بحران سے دوچار کرے گا اور القاعدہ جیسی تنظیموں کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع فراہم کرے گا. امریکہ میں بعض دفاعی ماہرین بھی ایسے ہی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. تاہم بائیڈن انتظامیہ پر اعتماد ہے کہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے بعد امن عمل آگے بڑھے گا. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور محکمہ دفاع پینٹاگان نے اپنے حالیہ بیانات میں بار بار یہ موقف اختیار کیا ہے کہ افغان جنگ امریکہ کی طویل ترین اور لامتناہی جنگ تھی جس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہے. انتظامیہ کا موقف ہے کہ افغانستان میں 9/11 کے دہشت گرد حملے کے بعد جن مقاصد کے لیے جنگ شروع کی گئی تھی وہ حاصل کر لیے گئے ہیں. بائیڈن انتظامیہ یہ بھی باور کراتی ہے کہ افغانستان سے انخلا کے بعد طالبان بھی اس بات کی ضمانت دے چکے ہیں کہ وہ بین الاقوامی عسکریت پسند گروپوں کو افغانستان میں منظم نہیں ہونے دیں گے اور ان کو اپنی سرزمین امریکہ یا اتحادیوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد کسی بھی کارروائی کے لیے پاکستان امریکہ کو زمینی اور فضائی رسائی دے گا. امریکہ کے معاون وزیر دفاع برائے انڈو پیسیفک ڈیوڈ ہیلوی نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ افغانستان تک رسائی کے لیے پاکستان امریکہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گا. البتہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی واضح کر چکے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی فوجی اڈے پاکستان منتقل نہیں ہو رہے. تاہم وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا. وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان پہلی بالمشافہ ملاقات 16 جون کو جنیوا میں ہوگی. دونوں ملکوں میں کئی امور پر اختلافات پائے جاتے ہیں. وائٹ ہاؤس نے اس سربراہی اجلاس کی تفصیلات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن صدر کی حیثیت سے اپنے پہلے بین الاقوامی دورے میں برطانیہ جائیں گے جہاں ان کی ملاقات G7 ملکوں کے رہنماؤں سے ہوگی, جس کے بعد وہ برسلز میں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن اور پوٹن امریکہ اور روس کے تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے فوری نوعیت کے تمام مسائل پر گفتگو کریں گے. صدر بائیڈن نے اس سے قبل اپریل میں ایک ایسے وقت پوٹن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی جب ان کی انتظامیہ روسی عہدیداروں کے خلاف اپنے اقتدار کے 3 مہینوں کے دوران دوسری مرتبہ پابندیاں لگانے کی تیاری کر رہی تھی. صدر بائیڈن نے اپنی صدارت شروع ہونے کی ابتدا میں ہی صدر پوٹن کے ساتھ جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول کے معاہدے میں 5 سال کی توسیع پر اتفاق کیا تھا جس کی مدت ختم ہو رہی تھی. اس سے پہلے بائیڈن امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹوں کی بنیاد پر یہ الزام عائد کر چکے ہیں کہ روس نے 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی. امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیکنگ کی ایک بڑی مہم کے پیچھے جس میں 9 امریکی اداروں کے نیٹ ورک کے سافٹ ویئر جسے سولر ونڈز کہا جاتا ہے اثر انداز ہونے میں بھی ماسکو ملوث تھا. سولر ونڈز ہیکنگ اور صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزامات کے سلسلے میں اپریل میں بائیڈن انتظامیہ نے 10 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا تھا اور درجنوں روسی کمپنیوں اور افراد پر پابندیاں بھی لگائی تھیں. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیلی دفاع کی حمایت کا اظہار کرنے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے امداد کے اعلان کے ایک روز بعد آج بدھ کے روز مصر پہنچ گئے جو ان کے سفارتی مشن کی ایک اور منزل ہے. اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں گزشتہ ہفتے کی جنگ بندی کے لیے مصر نے اہم کردار ادا کیا تھا. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
قاہرہ میں وہ صدر عبدالفتح سیسی اور وزیر خارجہ سامح شوکری سے ملیں گے. اس کے بعد وہ عمان کا رخ کریں گے جہاں ان کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن صفدی سے ملاقاتیں طے ہیں. بدھ کے دن کا آغاز بلنکن نے اسرائیلی صدر ریوبن ریولین کے ساتھ ملاقات سے کیا اور یوں امریکی وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے کے بعد ان کے مشرق وسطی کے پہلے دورے کی پہلی منزل کا مرحلہ مکمل ہوا. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے یروشلم میں قونصل خانہ دوبارہ کھولنے اور فلسطینی عوام کے لیے $1,000,000 کی امداد کا اعلان کیا ہے. انہوں نے یہ اعلان منگل کو رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ گفتگو کے بعد کیا. بلنکن نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ تنازع کے دو ریاستی حل پر یقین رکھتی ہے جو اسرائیل کی یہودی اور جمہوری ریاست کے طور پر مستقبل کا ضامن ہے اور فلسطینیوں کو ان کی وہ ریاست دیتا ہے جس کے وہ حقدار ہیں. انہوں نے بتایا کہ امریکہ یروشلم میں قونصل خانہ کھول رہا ہے جسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2019 میں بند کر دیا تھا. $55,00,000 فوری امداد کے لیے اور مزید $3,20,00,000 اقوام متحدہ کے ہنگامی انسانی امداد کی مہم کے لیے دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ امریکی کانگریس سے غزہ کے فلسطینی عوام کے لیے $7,50,000,000 مزید طلب کریں گے. اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یہو سے ملاقات کی. بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کے اپنے دفاع کا حق رکھنے کی حمایت کی. بلنکن نے کہا کہ حالیہ لڑائی میں اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں کے بھاری نقصانات ہوئے ہیں اور امید احترام اور اعتماد بحال کرنے کے لیے بہت سا کام کرنا پڑے گا۔ نیتنیاہو نے امریکہ کی حمایت پر اظہار تشکر کیا اور عسکریت پسندوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے کوائر بندی برقرار نہ رکھی تو پھر اسرائیل شدید رد عمل دے گا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدر جو بائیڈن نے 2030 تک پنچکی کے منصوبوں سے 30 گیگا واٹ پیداوار کا ہدف مقرر کیا ہے، جس سے 1 کروڑ گھروں کو بجلی فراہم کی جا سکے گی، جبکہ تقریباً 8 کروڑ میٹرک ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کا خاتمہ ہوگا۔ امریکی وزیر داخلہ ڈیب ہالینڈ نے منگل کے روز آب و ہوا سے متعلق قومی مشیر جینا میکارتھی، محکمہ دفاع کے نائب وزیر کولن کھال اور کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم سے ایک پریس بریفنگ میں بڑے منصوبوں کا اعلان کیا۔ میکارتھی نے کہا کہ پنچکی سے بجلی بنانے کا اعلان آلودگی سے پاک توانائی کی طویل المدت منصوبوں اور ایک نئی صنعت کی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ گورنر نیوسم نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ اس پر برسوں سے کام کر رہے تھے۔ ساحلوں پر پنچکی کے منصوبے کیلیفورنیا کے اولین ترجیحات میں شامل ہیں اور جوہری بجلی سے منصوبوں کو مرحلہ وار ختم کرنے کے لیے دانشمندانہ موقع ہے۔ ہالینڈ کا کہنا تھا کہ ہوا سے بجلی کی پیداوار کی طلب کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ملک میں 69,000 پنچکیاں ہیں جو تقریباً تمام دیہی علاقوں میں قائم ہیں۔ امریکہ کی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق اس وقت ملک میں ہوا سے بجلی کی پیداوار 122 گیگا واٹ ہے، جو 2019 میں پانی سے بجلی کی پیداوار سے بڑھ گئی تھی۔ یہ ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار کا 8.5% ہے۔ امریکہ کی نیوکلیئر فورس کو جدید بنانے کے متوقع اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، جن میں جوہری آبدوزوں کو متحرک رکھنے، جوہری ہتھیاروں کی تجربہ گاہوں اور انہیں تیار کرنے کی تنصیبات کو جدید بنانے کے اخراجات شامل ہیں۔ یہ انکشاف ایک غیر جانبدار سرکاری ادارے کانگریشنل بجٹ آفس کی ایک حالیہ رپورٹ میں کیا گیا۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے ناقدین ان ہتھیاروں کو مزید جدید بنانے کے نئے اخراجات پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کریں گے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکی کانگریس کے بجٹ آفس یعنی سی بی او نے پیر کے روز اپنی تجزیاتی رپورٹ میں بتایا کہ امریکہ کے جوہری فورس کو جدید بنانے اور فعال رکھنے میں سن 2021 سے 2030 کے عرصے میں 634 ارب ڈالر کے اخراجات آئیں گے، جبکہ سی بی او کا اس سے قبل کا تخمینہ 494 ارب ڈالر تھا۔ یہ اضافہ 2019 سے 2028 کی مدت کے دوران اخراجات کے فرق کو پورا کرے گا۔ 140 ارب ڈالر کی اضافی رقم نئی قسم کے جوہری ہتھیار بنانے اور افرات زر کے متوقع اخراجات پورا کرنے پر صرف کی جائے گی۔ نیوکلیئر فورس کو جدید بنانے کا عمل صدر اوباما کی انتظامیہ کے دور میں شروع ہوا تھا، جسے ٹرمپ انتظامیہ نے مزید آگے بڑھایا۔ اس عمل کو عمومی طور پر کانگریس کی حمایت حاصل تھی، اگرچہ کچھ قانون ساز بڑے پیمانے پر اخراجات کے مخالف تھے۔ جب امریکہ کی جوہری فوج کو جدید تر بنانے کا عمل شروع ہوا تو صدر جو بائیڈن اس وقت ملک کے نائب صدر اور اس کے حامی تھے۔ ان کی یہ وابستگی سن 2022 کے اس بجٹ سے بھی ظاہر ہوتی ہے جو ان کی انتظامیہ جمعے کے روز کانگریس کو بھیجنے جا رہی ہے۔ ریاست میساچوسٹس سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ سینیٹر ایڈورڈ جے مارکی جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے مخالفین میں شامل ہیں۔ انہوں نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن کے پاس اس پروگرام میں کمی کرنے اور اربوں ڈالر بچانے کا موقع موجود ہے۔ امریکہ کے کانگریشنل بجٹ آفس کے نئے تخمینے میں انرجی ڈپارٹمنٹ کی پرانی لیبورٹریز اور پیداواری یونٹس کو جدید بنانے کے لیے خطیر رقوم رکھی گئی ہیں، جو موجودہ جوہری ہتھیاروں اور بموں کے جدید متبادل لانے کے ایک وسیع تر مرکزی منصوبے کا حصہ ہے۔ سی بی او کے تخمینے کے مطابق اس پر 2021 سے 2028 کی 8 سالہ مدت کے دوران 23 ارب ڈالر اٹھیں گے۔ اسی طرح جوہری ہتھیاروں سے مسلح آبدوزوں کے موجودہ امریکی بیڑے کو جدید بنانے کے لیے اضافی 15 ارب ڈالر رکھے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیوی آبدوزوں کو اپنے سابقہ منصوبے کی نسبت زیادہ استعمال کرنا چاہتی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے ساتھ ساتھ امریکی محکمہ دفاع فورسز کے تینوں جوہری شعبوں کے ہتھیار یعنی ایٹمی آبدوزوں، ایئر فورس اور زمین پر نصب جوہری ہتھیاروں کو بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے۔
ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات منگل سے ویانا میں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، جن کا مقصد امریکہ کو دوبارہ اس معاہدے میں شامل کرنا ہے۔ مذاکرات کے 5ویں دور کا آغاز ایران اور اقوام متحدہ کی بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے درمیان اس سمجھوتے کے 1 روز بعد ہوا، جس کے تحت ایران کی جوہری سرگرمیوں کی نگرانی میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ اگرچہ امریکہ براہ راست ان مذاکرات میں شریک نہیں، لیکن ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی راب میلے ویانا میں گفتگو کے گزشتہ ادوار کے موقع پر موجود تھے. وہ مذاکرات میں شریک ملکوں کے نمائندوں سے رابطوں میں ہیں. ان ملکوں میں جرمنی، فرانس، برطانیہ، روس اور چین شامل ہیں. منگل کے روز جوائنٹ کمیشن آف دا پلان آف ایکشن کے اجلاس کے بعد روسی مندوب میخائل ایلینوف نے کہا کہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور غالباً یہ مذاکرات کا آخری دور ثابت ہوگا. ایرانی نمائندے اور نائب وزیر خارجہ عباس ارغچی نے ایران کے ریاستی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ مذاکرات کے گزشتہ چار ادوار میں مثبت پیش رفت ہوئی اور انہیں امید ہے کہ پانچواں دور آخری ہوگا. میلے کا کہنا ہے کہ سابق ادوار تعمیری تھے اور انہیں معنی خیز پیش رفت ہوئی. ایران کا موقف رہا کہ معاہدے کی بحالی کے لیے پہلے امریکہ پابندیاں اٹھائے، جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ پہلے ایران معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد کرے. ایران یورینیم کی افزودگی سے متعلق معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر فریقین اصلی معاہدے کی طرف واپس آتے ہیں تو ہم اسے بنیاد بنا کر اس کی مدت طویل اور مستحکم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے معاملات پر بھی ایران سے بات چیت کر سکتے ہیں، جیسا کہ دہشت گردی کے لیے اس کے تعاون کا معاملہ جو مشرق وسطی میں عدم استحکام کے لیے مختلف تنظیموں کو فراہم کرتا ہے. اور آئیے اب دنیا بھر سے جائزہ لیتے ہیں کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کا. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ میں بالغ آبادی میں نصف افراد کو منگل تک کرونا وائرس کی ویکسین لگا دی گئی. امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروینشن کے مطابق پیر تک 12,87,00,000 یا 49.8% افراد ویکسین لگوا چکے تھے. بائیڈن انتظامیہ نے 4 جولائی کو امریکہ کی یوم آزادی تک 16 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا، جو بالغ آبادی کا لگ بھگ 70% بنتا ہے. زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ امریکہ ہرڈ امیونٹی حاصل کر لے. اس کا مطلب ہے کہ اتنی تعداد میں امریکیوں کو ویکسین لگائی جائے کہ وائرس مزید پھیل نہ سکے. گیتیارا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کا اندازہ ہے کہ اس مقصد کے لیے 70-85% کا بیماری سے محفوظ ہونا ضروری ہے. اب تک 12 سال سے زیادہ کے 50% امریکی ویکسین کی کم از کم ایک اور تقریباً 40% دونوں خوراکیں لگوا چکے ہیں. ملک میں کرونا وائرس کی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور ریاستی حکومتیں، کاروبار اور کھیلوں کی ٹیمیں نوجوانوں کو ویکسین لگوانے کے لیے خصوصی ترغیبات دے رہی ہیں. اس سلسلے میں سب سے بڑا انعام کا اعلان اوہائیو کے گورنر مائک ڈیوائن نے کیا، جن کا کہنا ہے کہ 26 مئی کے بعد ویکسین لگوانے والے 5 افراد کو $1 million دیے جائیں گے. پیشاور فٹ بال ٹیموں نیو یارک یانکیز اور نیو یارک میٹس نے پیشکش کی ہے کہ میچ دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین ویکسین لگوائیں گے تو انہیں مفت ٹکٹ دیے جائیں گے. رائڈ شیئرنگ کمپنیاں اوبر اور لفٹ 4 جولائی تک ویکسینیشن کے لیے آنے جانے کی سہولت مفت فراہم کر رہی ہیں. کئی شراب خانوں نے 21 سال سے زائد افراد کے لوگوں کو ویکسین لگوانے پر مفت بیئر کی پیشکش کی ہے، جبکہ کچھ ریسٹورنٹس ویکسین لگوانے والوں کو مفت کھانا دے رہے ہیں. جاپان کی حکومت نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جاری ہونے والے انتباہ کا جاپان کا سفر کرنے والے اولمپک کھلاڑیوں پر اثر نہیں پڑے گا. اس سے پہلے امریکہ نے کرونا وبا کی صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو جاپان کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا. امریکی حکام نے اس انتباہ میں جاپان میں کرونا وائرس کے کیسز اور ان میں وبا کی نئی اقسام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان سے ویکسین حاصل کرنے والے افراد بھی متاثر ہو سکتے ہیں. حکام نے امریکیوں کے جاپان میں سفر پر پابندی نہیں لگائی، لیکن اس انتباہ سے سفر کرنے والے افراد کے انشورنس کے ریٹ پر اثر پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ اولمپکس میں شرکت کرنے والے کھلاڑی اور دوسرے افراد اس بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ وہ 23 جولائی سے شروع ہونے والے کھیلوں کے مقابلوں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. جاپان میں اکثر شہری علاقوں میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے. حکام کا خیال ہے کہ جون کے مہینے تک کرونا کیسز میں اضافہ موجود رہے گا. اس صورتحال سے ملک میں اولمپکس کے انعقاد سے متعلق خدشات پیدا ہو رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی بلند شرح اور بہت کم آبادی کے ویکسین لگوانے کی وجہ سے اسپتال اور طبی عملہ پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے. جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری کیتسنوبو کاتو نے منگل کے روز ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ امریکی انتباہ جاپان میں ضروری سفر پر پابندی نہیں لگا تھا اور جاپان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ امریکہ ملک کے اولمپکس کے انعقاد کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے جاپان کو بتایا ہے کہ سفری انتباہ اولمپکس کی ٹیم کے جاپان میں سفر پر پابندی نہیں لگا رہا. امریکہ کی اولمپکس اور پیرا اولمپکس کمیٹی کا کہنا ہے کہ امریکی کھلاڑی جاپان میں منعقد ہونے والی گیمز میں بحفاظت شرکت کے منتظر ہیں. جاپان نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے آنے والے شائقین کے سفر پر پہلے ہی پابندی لگائی تھی، لیکن کھلاڑی، ان کے خاندان اور کھیلوں کے آفیشلز کے علاوہ دنیا بھر سے دوسرے سٹیک ہولڈرز ملک میں کھیلوں میں شرکت کے لیے سفر کر سکیں گے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جاپان میں حالیہ دنوں میں ہونے والے عوامی سروے میں لوگوں نے ملک میں حفاظتی انتظامات کے بغیر اولمپکس کے انعقاد کی مخالفت کی ہے.
ایک نئی تحقیق سے یہ حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں کہ کرونا وائرس کی صورتیں بدلنے کے باوجود کووڈ ویکسینز اس کے خلاف تحفظ فراہم کرتی رہیں گی۔ تحقیق کے مطابق مدافعتی نظام میں ایک کم سمجھی گئی شاخ ٹی سیلز اس وقت دیوار کی صورت اختیار کر سکتے ہیں جب کرونا وائرس کی کوئی صورت دفاع کی پہلی کوشش کو ناکام کرتی ہے۔ معمول کے حالات میں اینٹی باڈیز وائرسوں کو خلیات میں داخل ہونے سے روکتی ہے جس سے انفیکشن نہیں ہوتا، لیکن کرونا وائرس کی بعض صورتوں نے اس بارے میں خدشات پیدا کر دیے تھے کیونکہ اینٹی باڈیز ان کے خلاف بہتر طریقے سے کام نہیں کر پاتی۔ تحقیق میں شامل ایرسمس یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ورولوجسٹ روری ڈی ویئرز نے بتایا کہ ٹی سیلز انفیکشن کو نہیں روکتے، اس کے بجائے جب آپ متاثر ہوتے ہیں تو وہ دراصل آپ کے جسم سے وائرس کا صفایا کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ اور کرونا وائرس کی خبروں کے بعد آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں کچھ اور خبریں اور رپورٹیں۔ شام کے قومی انتخابات سے ایک روز پہلے کئی مغربی ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں انہیں مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوں گے۔ سن 2000 سے اقتدار میں موجود صدر بشار الاسد 7 سال کی چوتھی مدت کے لیے انتخاب میں شریک ہیں اور انہیں 2 غیر اہم امیدواروں کا ایسے الیکشن میں سامنا ہے جس کے بارے میں وسیع پیمانے پر خیال کیا جا رہا ہے کہ وہی جیتیں گے۔ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ قابل اعتبار انتخاب کے لیے اندرون ملک بے گھر افراد، پناہ گزینوں اور بیرون ملک مقیم لوگوں سمیت تمام شامیوں کو محفوظ اور غیر جانبدارانہ ماحول میں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونا چاہیے۔ بشار الاسد شام میں 10 سالہ خانہ جنگی کے دوران حکمران رہے ہیں، جس کے دوران اقوام متحدہ کے مطابق 67 لاکھ افراد اندرون ملک نقل مکانی پر مجبور ہوئے جبکہ مزید 66 لاکھ کو بیرون ملک پناہ لینا پڑی۔ ایران کی گارڈین کاؤنسل شورا نگہبان نے آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے 7 امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی۔ سرکاری طور پر مذکورہ امیدواروں کے نام جاری نہیں کیے گئے۔ تاہم بتایا جا رہا ہے کہ گارڈین کاؤنسل نے ریفارمرز اور اعتدال پسند امیدواروں کو نااہل قرار دے دیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق گارڈین کاؤنسل کے ترجمان عباس علی نے منگل کے روز بتایا کہ آئندہ ماہ صدارتی انتخاب لڑنے کے خواہش مند 590 امیدواروں میں سے صرف 7 کے ناموں کی منظوری دی گئی ہے۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
گارڈین کونسل کو ایران کے طاقتور ترین اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ کونسل 12 جیت شیعہ علماء پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے 6 اراکین کا تقرر ایران کے سپریم لیڈر جبکہ 6 عدلیہ کے ذریعے نامزد ہوتے ہیں، جن کی بعد ازاں پارلیمنٹ منظوری دیتی ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ اور سخت گیر موقف رکھنے والے قدامت پسند رہنما ابراہیم رئیسی کو 18 جون کو شیڈول صدارتی انتخابات کے لیے مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے 2017 کے صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا، تاہم موجودہ صدر حسن روحانی نے انہیں شکست دے دی تھی۔ ایرانی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق گارڈین کونسل نے سابق صدر محمود احمدی نژاد کے نام کی منظوری نہیں دی۔ پیر کو ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس نیوز نے منظور شدہ امیدواروں کی فہرست شائع کی تھی۔ فارس نیوز کے مطابق امیدواروں میں ابراہیم رئیسی، سابق جوہری مذاکرات کار سید جلیل، پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈ محسن رضائی، ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ عبدالناصر حماتی، ڈپٹی پارلیمنٹ سپیکر عامر حسین غازی زادے، سابق نائب صدر مہر علی زادے اور سابق قانون ساز علی رضا زکانی شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے اول نائب صدر اسحاق جہانگیری، سخت گیر موقف رکھنے والے سابق صدر محمود احمدی نژاد، سابق سپیکر علی لاریجانی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر سید محمد کا نام بھی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ ایران کے موجودہ صدر 2013 میں پہلی بار صدر منتخب ہوئے تھے، جبکہ 2017 کے انتخابات میں وہ دوبارہ صدارتی الیکشن جیت گئے تھے۔ البتہ ایران کے آئین کے تحت وہ مسلسل 3ری بار صدارتی الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ ایران میں حالیہ ہفتے سے ہی یہ قیاس سرائیاں کی جا رہی تھی کہ گارڈین کونسل ریفارمرز اور بعض قدامت پسند امیدواروں کو نااہل قرار دے دے گی۔ حال ہی میں گارڈین کونسل نے صدارتی الیکشن لڑنے کے اہل امیدواروں کے لیے نئے قواعد و ضوابط وضع کیے تھے۔ گارڈین کونسل کے مطابق الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار کی عمر 40 سے 75 برس کے درمیان جبکہ اس کے پاس ماسٹرز ڈگری کا ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ امیدواروں کے لیے ریاستی اداروں میں کم سے کم 4 برس کا تجربہ جبکہ 20 لاکھ آبادی سے زائد شہروں کے گورنر یا وزیر رہنے کی شرط بھی لاگو کی گئی تھی۔ مسلح فوج میں میجر جنرل یا اس سے زیادہ رینک کے افسر اور مجرمانہ ریکارڈ نہ رکھنے والے امیدواروں کو صدارتی الیکشن لڑنے کی رجسٹریشن کے لیے اہل قرار دیا گیا تھا۔ ایران میں آئندہ ماہ صدارتی انتخابات ایسے وقت میں ہونے جا رہے ہیں جب ایران اور عالمی قوتوں کے درمیان 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایران کے اعتدال پسند صدر حسن روحانی کے خلاف عوامی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ بعض طبقات انہیں ملک کی معاشی مشکلات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ان کے حامی 2015 میں امریکہ اور عالمی قوتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کو ان کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ تاہم 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے معاہدے سے دستبرداری کے بعد امریکہ نے ایران پر معاشی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 18 جون کے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تاہم بعض مبصرین بڑی تعداد میں اعتدال پسند امیدواروں کے انتخابی عمل سے باہر ہونے پر کم ٹرن آؤٹ کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کے القاعدہ کے ساتھ خفیہ تعلقات ہونے کے الزامات عائد کیے۔ ان الزامات نے اس بحث کو جنم دیا کہ امریکہ کو مشرق وسطی میں اپنے حریف ملک اور دہشت گرد تنظیم کے اشروں پرانے تعاون پر کیسے رد عمل دینا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے فارسی ٹیلی ویژن چینل پر جمعے کو نشر کیے گئے انٹرویو میں پومپیو نے کہا کہ ایرانی حکمرانوں نے القاعدہ کے سینئر رہنماؤں کو دو شرائط پر اپنے ملک میں قیام کی اجازت دی، ایک یہ کہ آپ وہی کریں گے جو ہم بتائیں گے، اور دوسرے آپ ایرانی مفادات کے خلاف یا ایران کے اندر کاروائی نہیں کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ پومپیو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر خارجہ بننے سے پہلے امریکی سی آئی اے کے سربراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان دو شرائط کی وجہ سے ایران کو القاعدہ پر غیر معمولی کنٹرول حاصل ہو گیا تھا، جس کے جواب میں ایران نے القاعدہ کے رہنماؤں کو مدد فراہم کی اور انہیں اس قابل بنایا کہ وہ دنیا بھر میں حملے کر سکیں۔ اور نیو یارک میں سرکاری وکلا نے ایک گرینڈ جیوری طلب کی ہے تاکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کاروباری معاملات کی تحقیقات سے متعلق شواہد کا جائزہ لیا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ ان پر فرد جرم عائد کیے جائے یا نہیں۔ سابق صدر اس تحقیقات کو وچ ہنٹ یعنی بے وجہ مجرم ٹھہرانے کی کوشش قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں منگل کے روز کہا کہ یہ قطعی طور پر سیاسی اقدام اور ان 7.5 کروڑ ووٹروں کی توہین ہے جنہوں نے صدارتی انتخاب میں ان کی حمایت کی۔ ماضی میں کسی سابق امریکی صدر پر کسی عدالت میں فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی باقی ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کریں کچھ مزید رپورٹیں۔ یمن میں جنگ کو 6 سال ہو گئے، اب 7واں برس شروع ہونے کو ہے۔ وہاں کے لوگوں کے مصائب بڑھتے جا رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کی ایک عہدیدار کے بقول اگر دنیا نے مطلوبہ امداد فراہم نہ کی تو وہاں بڑا انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے یمن میں تعینات اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کی کوآرڈینیٹر دنیا اسلم خان سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، سماعت فرمائیے۔
یمن کی جنگ کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی اور اطلاع کے مطابق سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیت کے آغاز کے باوجود یمن میں جنگ کی شدت میں کوئی قابل ذکر کمی نظر نہیں آ رہی، اور کوئی 40 لاکھ افراد ملک کے اندر ہی بے گھر ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 10 لاکھ عارضی کیمپوں میں انتہائی مخدوش حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ 6 سالہ اس جنگ کے خاتمے کے بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ہم نے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے یمن میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کی کوآرڈینیٹر دنیا اسلم خان سے پوچھا کہ کیا یمن کی جنگ کے بارے میں امریکی پالیسی میں تبدیلی اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیت کا اس جنگ پر کوئی اثر پڑا ہے، تو ان کا کہنا تھا۔
آن گراؤنڈ سچویشن کی اگر میں بات کروں تو تقریباً 40 کے قریب ایکٹیو فرنٹ لائنز ہیں جہاں پہ ابھی بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ تو مذاکرات جو کہ ایک خوشائند بات ہے، اور مذاکرات اس مسئلے کا واحد حل ہے، لیکن ابھی تک ہم نے آن گراؤنڈ کوئی ایز سچ بہتری دیکھی نہیں ہے۔
جنگ کی صورتحال اور متاثرین کی حالت زار کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے دنیا اسلم خان کا کہنا تھا،
جنگ اور کووڈ نے مل کر جو تھوڑی بہت سچویشن ٹھیک تھی وہ مزید مخدوش ہو گئی ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تقریباً 4 فرنٹس پہ، ایکٹیو فرنٹ لائن پہ لوگ مسلسل تیلی کی بنیاد پہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے تائز، ہوٹیدا اور الجوف جو گورنریٹس ہیں،
ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کی امداد کے لیے جو اپیلیں کی جا رہی ہیں ان کا خاطر خواہ مثبت جواب نہیں مل رہا.
اس سال مارچ میں یو این نے ایک جوائنٹ اپیل کی تھی یمن کے لیے پلیجنگ کانفرنس میں, اور ریسپانس بہت سلو ہے. جتنی ضروریات ہیں اس کا 50% بھی ابھی تک فنڈنگ ریسیو نہیں ہوئی, اور ہم تقریباً مڈ ایئر کے قریب ہیں. یو این ایچ سی آر کی فنڈنگ کی اگر میں بات کروں تو اس وقت ہماری فنڈنگ صرف 23% موصول ہوئی ہیں جتنی ضروریات ہیں. ہر یو این ایجنسی کے ساتھ یہی ایشو ہے, اور اس وقت سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے فیمن کا, لوگوں تک خوراک پہنچانے کا. تو جب جیسے جیسے امداد آ رہی ہے یو این کی طرف سے اور یو این ایچ سی آر کی طرف سے, ہم پرائیورٹائز ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو زیادہ ولنریبل. لیکن ہم یمن کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ہر شخص ہی ولنریبل ہے. تو فنڈنگ کی کمی کا سامنا ہمیں ہمیشہ سے رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یو این ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتا آ رہا ہے, اور ابھی فیمن کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ اگر ہمیں مکمل قحط سالی سے بچانا ہے یمن کو تو فوری امداد کرنی پڑے گی.
یہ تھی دنیا اسلم خان. عمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بھارت کو COVID-19 کے کیسز اور اموات میں تشویشناک اضافے کا سامنا ہے, اور امریکہ نے اپنے شریک کار کی امداد کے لیے قدم بڑھایا ہے. دونوں ملکوں نے نہ صرف 7 اشروں کے دوران صحت کے عالمی مسائل پر مل کر کام کیا ہے, بلکہ موجودہ عالمگیر وبا کے ابتدائی دنوں میں جب اس ملک میں ہسپتالوں پر زبردست بوجھ پڑ رہا تھا, امریکہ کے لیے بھارت کا ہمدردانہ رویہ یاد ہے اور قابل ستائش ہے. بھارت میں COVID-19 کے بحران پر قابو پانے کے لیے امداد کے طور پر امریکی حکومت نے اب تک $10 کروڑ سے زیادہ مہیا کیے ہیں. 11 مئی کو ایک پریس بریفنگ میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بتایا کہ 6 دنوں کے دوران 6 مرتبہ ہوائی جہازوں کے ذریعے بھارت کے لیے سامان بھیجا گیا. طیاروں کے ذریعے جو سامان روانہ کیا گیا ان میں ریمڈیسیویر کی 20,000 خوراکیں, تقریباً 1500 آکسیجن سلنڈر, 550 موبائل جامد آکسیجن, تیزی سے جانچ کرنے والے 10 لاکھ آلات, تقریباً 25 لاکھ N95 ماسک, بڑے پیمانے پر استعمال کے لیے آکسیجن کا جامد نظام اور پلز آکسیمیٹر وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ یو ایس ایڈ نے فوری طور پر فنڈنگ مہیا کی تاکہ مقامی بنیاد پر مزید 1,000 موبائل جامد آکسیجن کی خریداری کی جا سکے. تعاون کو زیادہ سے زیادہ وسعت دینے کے لیے امریکہ انفرادی طور پر عطیات دینے والوں, نجی شعبے اور این جی اوز کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے. ترجمان نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نجی شعبے نے اب تک بھارت کو امداد کے طور پر مزید $40 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس پر امریکی حکومت بہت ہی ممنون ہے. اس عالمگیر وبا کے لیے جو عالمی کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے لیے وائٹ ہاؤس کی COVID-19 کی ٹیم کے سینئر مشیر اینڈریو سلیوٹ نے کہا کہ امریکہ دوسرے ممالک کے ساتھ محفوظ اور مؤثر ویکسین کے تبادلے پر بھی غور کر رہا ہے. بائیڈن ہیرس انتظامیہ املاک دانش کے تحفظ پر گہرا یقین رکھتی ہے, لیکن موجودہ عالمی وبا کو ختم کرنے کے کام میں امریکہ عالمی تجارتی تنظیم کے تحت COVID-19 کے ٹیکوں کے سلسلے میں املاک دانش کے تحفظ کے استثنا کی حمایت کر رہا ہے. بھارت جبکہ COVID-19 کی موجودہ لہر سے نبرد آزما ہے, امریکہ اس کے ساتھ یکجہتی سے کھڑا ہے, اور بھارت کے عہدیداروں اور صحت کے ماہرین کے ساتھ قریبی تعاون سے کام جاری رکھے گا تاکہ اس بحران میں ابھرتے ہوئے نشیب و فراز کی نشاندہی کی جائے اور ان سے نمٹا جا سکے. جیسا کہ ترجمان پرائس نے کہا کہ بھارت کی امداد کے لیے امریکہ کی وابستگی امریکہ کی جانب سے صدر بائیڈن کے اس عہد کی عکاسی کرتی ہے کہ جب معاملہ انسانی امداد کا اور عالمی عوامی صحت کا ہو تو امریکہ بدستور قائدانہ کردار ادا کرے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. پاکستان کی حکومت نے سرکاری سطح پر لگائی جانے والی ویکسین کے لیے اہل افراد کی عمر کی قید ختم کر دی ہے، جس کے بعد 19 سال سے زائد عمر کے خواہش مند افراد کی رجسٹریشن کا آغاز جمعرات سے ہو رہا ہے. افغان طالبان نے اقوام متحدہ کے توسط سے ترکی میں منعقد ہونے والی مجوزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی شرائط پیش کر دی ہیں. وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان پہلی بالمشافہ ملاقات 16 جون کو جنیوا میں ہوگی. اور امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج بدھ کے روز مصر پہنچ گئے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازع میں گزشتہ ہفتے کی جنگ بندی کے لیے مصر نے اہم کردار ادا کیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.